السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے دل سے جس کو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں. یہ عزت مکان کو ملے، زمان کو ملے یا انسان کو ملے، یہ اللہ کے دل عزت کی نظر کے نام ہے. مکان کو عزت کیسے ملتی ہے کہ بات یہ نہیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بیت اللہ شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہے. تو کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں لیکن مقامات سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں. اسی کی تفصیل آج کرنے کا ارادہ ہے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ خدمت جیسے مکانوں پر ملتی، یہ خدمت زمان کو بھی مل جاتی ہے. جیسے لیلۃ القدر میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں. لیلۃ الجائزہ میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. اس کے قرآن تکمیل کا موقع ہو، اس موقع پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان ہو، اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. بجلی چمکے، جب بارش ہوتے ہوئے دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اس کی بہت ساری تفصیل ہے. تو کچھ مقامات پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتے ہیں، کچھ اوقات میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. حرمت مکان، حرمت زمان اور حرمت انسان. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر وہ جو مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو حافظ قرآن جو قرآن پاک کو مکمل کرے اس کی دعا قبول. اسی طرح حاجی کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جیسے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. مسافر کی دعائیں قبول، ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں قبول، دوست کے پیٹ پیچھے دوست کے بارے میں مانگی ہوئی دعا قبول. تو گویا حرمت مکان، حرمت زمان اور حرمت انسان. اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھو کہ یہ تمام حرمتیں ایک وقت میں اللہ نے جمع کر دیا. جو حرم میں مانگی ہوئی دعائیں قبول مقام ایسا، تحجد میں مانگی ہوئی دعائیں قبول یہ وقت ایسا. اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے. تو مقام بھی ایسا، پھر وقت بھی ایسا، اور اس پر بھی نور علی نور کہ اللہ کی رحمت کے ہم ایام حج گزار کے بیٹھے ہیں. حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ جب حاجی اپنے گھر لوٹ کر واپس آتا ہے اگر کبھی نہ گناہ کا بدل کے بنا ہو 40 دن تک اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے رہتے ہیں. تو لوٹ کر جانے پر 40 دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر کیسے دعائیں قبول نہ ہوگی؟ اب اللہ رب العزت کی رحمت دیتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز اپنے کلائمیٹ پہ ہے, بالکل اس وقت یہ اپنے کلائمیٹ پہ کہانی پہنچی کہ مانگنے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین وقت بھی دے دیا, بہترین جگہ بھی دے دی, بہترین موقع بھی دے دیا. لہذا یہ دنیا بھرنے کا وقت, جتنا اللہ رب العزت سے آپ مانگیں اتنا کم. حرم محترم کے اندر فقہا نے 12 جگہیں ایسی لکھی ہیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعائیں مانگی, اور فقہا نے لکھا کہ وہ قبولیت کے دعا کے مقامات ہیں. ان میں سے پہلی جگہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی کائی, جہاں لوگ لائن لگا کے حجر اسود کو غوطہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس محاذ میں یعنی اس سائٹ پر بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس جگہ 70,000 فرشتوں کو متعین فرمایا ہے جو دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں. اب ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں گے سبحان اللہ, اللہ کی کتنی بڑی رحمت. تو وہ جگہ ایسی ہے, اسی لیے وہاں پر ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ قبولیت دعا کی ایک جگہ ہوئی. دوسری جگہ حجر اسود کے بالکل سامنے سروں کے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے, تو بالکل محاذ میں جو لائن کھڑے گی پیچھے جہاں طواف ختم ہو جاتا ہے تاکہ طواف والوں کو تنگی نہ ہو, ایزا نہ پہنچے, تو وہاں پیچھے محاذ میں اگر آپ دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت کے کہاں یہ بھی دعا قبول ہو جائے. دو مقام ہو گئے. تیسرا مقام منتظر, یہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان میں جو 2 میٹر کے قریب کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً, اس جگہ پر جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریہ رحمتہ اللہ علیہ فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ جتنے محدثین نے یہ حدیث نقل کی کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے, انہوں نے اپنی تصدیق کے ساتھ کی کہ میری بھی دعائیں قبول ہوئی. اگلے نے حدیث نقل کی ساتھ اپنی بھی تصدیق کی میری بھی قبول ہوئی. فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی اور میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میری مانگی گائے قبول ہوئی. اب ایسی جگہ پر اللہ نے پہنچنے کی توفیق, بھیڑ کے وقت میں نہ جائیں, ذرا دن رات میں وقت ڈھونڈیں تو دہر کے وقت لوگ کم ہوتے ہیں یا رات کو 2-3 بجے رات کم ہوتے ہیں, جب لوگ کم ہوتے ہیں اس وقت آپ چلے جائیں گے. اگر آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو چپکے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے دعا مانگتے رہے, اگر موقع بھی ہے تو لپٹ جائیں, سنت ہے. لیکن سنت کو ادا کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے, تو آپ پیچھے کھڑے رہے. ہاں لوگ ہٹتے جائیں آپ بڑھتے جائیں. عام طور پہ ایک بات تجربے میں آئی کہ آپ اگر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس جگہ پر موقع عنایت کروا دیں اور پھر وہاں جائیں اور دعا مانگتے رہیں, خود بخود قدرت کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوگا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ آگے پہنچنے کا موقع مل جائے گا. ایک مرتبہ بہت مجمع تھا اور وقتی کم تھا, جانا بھی تھا, جی بھی چاہتا تھا کہ منتظر سے جتنے بغیر کیسے جائیں, یہ خیال آتا کہ وقت کم ہے وقت جانا ہے, دوسرا خیال آتا کہ دنیا کے دوست سے پیلے پیلے بغیر یہاں محبوب حقیقی کا معاملہ ہے, تو گلے ملے بغیر کیسے جائیں گے؟ بہت ہی جاتا چنانچہ دونوں کا سفر پڑھ کے وہاں پہنچے اللہ کی شان لے کے کہ شفٹ چینج ہوئی اسی وقت اور جو نیا شفٹ آیا اس نے اپنے لیے جگہ بنوایا اس کو گزرنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے اور جب جگہ بنتی ہے تو جتنے لوگ جیتے ہوئے ہوتے ہیں سب کو ایک دفعہ پیچھے ہٹا دیں گے جب اس نے سب کو پیچھے ہٹایا تو وہی شفٹ جو تھا پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی اس نے اس عاجز کا ہاتھ پکڑا اور اس نے ساتھ کہتے شہر لپٹ جایا بغیر کسی جھگڑے لڑائی تنگی کے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور یہ اس عاجز ہی کا تجربہ نہیں بہت سارے احباب سے یہ تجربہ ہے آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں اور اس طرح بآسانی آپ کو ملتزم سے نپٹنے کا موقع مل جائے گا مگر اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ اگر نپٹنے کا موقع مل گیا تو پیچھے والے نہیں ملے وہ بھی تو انتظار میں ہے نا پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھڑے ہیں بس حاضر دعائیں جواب میں رکھیں اور جیسے ہی وہاں لکھتے ایک منٹ میں جو سمجھیں کہ آپ نے جلدی سے دعائیں مانگ لی اور مانگنے کے بعد خود ہی پیچھے ہٹ جائے کہ جائے کہ پیچھے والے شور مچانا شروع کریں دوسروں کا خیال رکھیں ہو سکتا ہے دوسروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو آپ جلدی پیچھے ہٹیں گے اللہ آپ کی دعا کو جلدی قبول کروا دیں گے لیکن منتظم سے نپٹ کے دعا مانگنا تو شاہدہ یہ بھی ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہونی ہوتی وہ عام طور پر منتظم پہ جا کے یاد نہیں ہوتی یہ بھی ایک مشاہدہ ہے تجربہ ہے سوچ لو کہ یہ بھی مانگنا ہے یہ بھی مانگنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کرنی ہوتی وہ اس پر بھیج میں آنے کی ضرورت ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں وہ بعد میں یاد آتا ہے تو یہ دعا بھی مانگ لیتے ہیں تو موقع چلا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو منتظم میں مانگی ہوئی دعائیں کو تیسرے نمبر پر باب کعبہ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کی دہلیز کو پکڑ کے دعا مانگنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی دہلیز کو چومنا بھی تھا تو اس کو پکڑ کے دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہے اور قبولیت دعا کا مقام لکھا ہے وہ کہا نہیں لہٰذا وہاں بھی دعا مانگے تو بعد کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگنا الگ قبولیت دعا کا مقام اور منتظم الگ قبولیت دعا کا مقام پھر اس کے بعد مقام ابراہیم یہاں بھی دو رکعت پڑھ کے دعا مانگے اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ قبولیت ہوگی پھر اس کے بعد ایک جگہ ہے جو باب کعبہ اور جو حکیم والا کون ہے اس کے درمیان اگر آپ کبھی دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی جو بنیاد ہے نا وہاں چار پانچ پتھر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پتھر جس جگہ پر لگے ہیں یہ مقام جبریل کہلاتا ہے اس کو تغار اسماعیل کی جگہ بھی کہی گئی ہے کتابوں میں تغار اسماعیل سے کیا مراد کہ بیت اللہ شریف کو بنانے کے لیے جہاں گارا بنایا گیا تھا تو کسی ایک سمت میں تو گارا بناتے ہیں نا تو اس سمت میں گارا بنایا گیا تھا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام مدفون بھی یہیں ہوئے تاہم ایک جگہ یہ ایسی ہے کہ جہاں جبرین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے نماز پڑھنا یہاں سکھایا پڑھ کے دکھائی امامت کروائی نبی علیہ السلام نے پہلی نماز وہاں ادا کی اور جو روایت میں آتا ہے نا کہ پیچھے حضرت علی لانو بھی تھے اور حضرت کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں وہ بھی جگہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نماز با نماز ادا کرتے دعا کا مقام ہے وہاں بھی دعا وہاں جگہ نسبتا آسانی سے مل جاتی آپ جائیں وہاں بس اتنا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں عورت سامنے نہ ہو کہیں مطلب اور سے نہیں ضلع کعبہ کو پکڑتے یا دیوار کعبہ کے ساتھ لگ جاتی ہیں عورت اگر سامنے ہو تو مکروہ تحریم ہے نماز پڑھنا بس اس کا خیال رکھ لیں اور وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد حکیم یہ وہ جگہ ہے جو بیت اللہ شریف کا حصہ ہے لیکن قریش مکہ نے یہ دعا یہ عہد کیا تھا کہ ہم مسجد کے اوپر کوئی مشتبہ پیسہ نہیں لگائیں گے. اب ان کے پاس فنڈ کم تھے تو انہوں نے بیت اللہ کی جو لمبائی تھی اس کو کم کر لیا لمبائی میں, اور وہ جو جگہ بچ گئی اس کو انہوں نے اپنے لیے مجلس کی جگہ بنا لیا. بس اس کی چار دیواری چھوٹی سی کر لی, حکیم کہا اور وہاں پر کفار مکہ اپنی مجلس کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی اس جگہ کو اس لیے کھلا رکھوا لیا کہ ہر بندے کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر جا سکے, اسے بند بھی کر دیا جاتا ہے. تو میری امت کے غربا اور فقراء کے لیے بھی اللہ نے کھلا کروا دیا, جو چاہے بیت اللہ میں جا کر عبادت کرنا, وہ حکیم کے اندر جائے نماز پڑھ لے, بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے. اللہ رب العزت ہم سب مہربانی فرما, لہٰذا وہاں پر نماز پڑھیں. وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے, پرنالے کو میلاد کہتے ہیں اور اس کا نام میلاد رحمت رکھا گیا. میلاد رحمت کے نیچے بھی اگر موقع مل جائے تو چونکہ وہ حکیم کا حصہ ہے یقیناً وہاں دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کی ایک اور جگہ اگر دوسری سائڈ پہ آ جائیں جہاں ایک طرف باب کعبہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ, تو ادھر بھی ایک دروازہ تھا پہلے, اب اس دروازے کو بند کر دیا گیا, اس کو باب مسدود کہتے ہیں, بند دروازہ. حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ وہ تھا, سیدنا آدم علیہ السلام ادھر سے رک کر کے نماز پڑھتے, تو اس جگہ پر بھی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی. اگر غلاف کعبہ کو اوپر اٹھایا گیا ہو تو پتھروں کی ترتیب سے اندازہ لگ سکتا ہے. تو پہلے وقت میں ایسے تھا کہ دو دروازے تھے بیت اللہ کے, ایک سے انسان داخل ہوتا تھا اور اندر عبادت کر کے دوسرے سے ایگزٹ آؤٹ آ جاتا تھا. بعد میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا, اب ایک دروازہ باقی رہے. تاہم اس سمت میں مانگی ہوئی دعا اللہ کے ہاتھ ہو, بیت اللہ شریف کے اندر اگر کسی کو موقع ملے, خوش نصیب بندہ کوئی ایسا بھی ہو تو اندر بھی مانگی دعا قبول. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن, تو آپ دروازے سے سیدھا سامنے والی دیوار کے قریب گئے اور آپ نے وہاں پر دو رکعت نماز ادا کر, اور بیت اللہ کے اندر دو ستون ہیں جن پر چھت کو کوٹ دی گئی ہے, اس میں سے ایک ستون کے قریب نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر دعا بھی مانگی. لہذا بیت اللہ کے اندر جا کر دعا مانگنا یہ بھی قبول. تو یہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں. ایک مقام ذکر زمزم, زمزم کا کنواں. اب آج سے چند سال پہلے تو زمزم کا کنواں جہاں تھا نیچے جانے کا موقع مل جاتا تھا, لیکن اب توسیع جو کی گئی مطاف کی اس میں چھت ڈال دی گئی, تو اب وہاں جا نہیں سکتے. اب اس کا یہی حل ہے کہ جہاں پر سبیل لگی ہے پانی ہے پینے کے لیے زمزم کا, وہیں کھڑے ہو کے پانی پی لیں اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگ لیں. اللہ رب العزت دعا کو قبول کر لیں. جو بندے کے بس میں ہے وہ بندہ کر لے تو پھر اللہ وہ کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. قبولیت دعا کے یہ تقریباً نو جگہ بن گئی. دسویں جگہ کوہ صفا, یہاں سے ہم جو ہے سائی شروع کرتے ہیں مسعا کے اندر. تو صفا پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ بھی قبولیت دعا کا مقام. گیارہواں مروہ, مقام مروہ, وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور بارہواں درمیان میں جو دو سرخ سب جو سب لائٹیں لگی نا مینین یا کرین جن کو کہتے ہیں, ان کے درمیان میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو حرم شریف کے اندر بارہ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا قبول ہو. تو بھائی ہر ہر جگہ پر اگر ہم دو رکعت پڑھ کے دعا مانگ لیں, اور دو رکعت پڑھنے کا موقع نہیں تو ویسے ہی دعا مانگ لیں, اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں دعا مانگنے کے لیے, تو آپ تو دل کام مانگ لیں. آپ ویسے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دل میں دعا مانگ لیں گے, اللہ کے یہاں دعا قبول ہوگی. تو ان تمام مقامات پر آپ ضرور دعا مانگیے, تاکہ ہماری دعا کی قبولیت میں اور زیادہ آسانی ہو جائے. موقع بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وقوف عرفہ کے بعد یہاں کچھ رہنے کا موقع دیا. یہ حاجی کی زندگی کے بہت سنہری لمحات ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور بیت اللہ کے پاس اس کو دعائیں مانگنے کا موقع اور مل گیا. لہذا آپ دن میں رات میں جو مناسب وقت سمجھیں ان 12 جگہوں پر جا کر آپ دعائیں مانگیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے. اب اگلی بات کہ دعا قبول ہونے کے 3 انداز ہیں. ایک انداز یہ کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہو گئی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر دیتے ہیں, ادھر دعا مانگی ادھر اس کو پورا ہو گیا, پورا کر دیا, ہم پتہ انسان دیکھ کر دیا. یہ قبولیت دعا کی ایک صورت ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے مگر اس کا پورا ہونا بندے کے لیے اچھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اس نے کہا اللہ مال دے دے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو مال مل گیا تو یہ وبال میں پھنس جائے گا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, تباہی کا مرتکب ہو جائے گا. ہر بندہ ہر چیز کو ہضم تو نہیں نہ کر سکتا, تو کچھ لوگوں کو مال ہضم نہیں ہوتا. مال مل جائے تو ان کی آواز میں بھی مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے, میں آ جاتی ہے, اور یہ میں ان کا پیڑا ڈبو دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں دیتے ہیں جو بندے کے لیے نقصان دہ. فرمایا آتا ان پر بھی پوچھے گیا وہ شہر اٹھ رہا, تو ممکن ہے تم اس چیز کو پسند کرو تمہارے لیے شہر ہو. آتا ان تک ہم شہریا ہوا ہو پہ ادھر, ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے اس میں خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت سے ایسی دعاؤں کو پورا نہیں فرماتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت بندے سے دور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بیماری آنے کی, ہیپیٹائٹس بی ہونا تھا, اللہ تعالیٰ بجا لیتے. بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, اللہ بجا لینے. کسی بندے نے پبلکلی انسلٹ جو ہے نا اس کی ہونی تھی, اللہ اس کو بچا لیتے ہیں, ذلت سے بچا لیتے ہیں. تو ان دیکھی مصیبتوں سے انسان بچ جائے. آپ نے نہیں دیکھا کئی دفعہ خود تجربہ ہوا ہوگا کہ گاڑی نہیں ہے بس ذرا سی گاڑی بچتی ہے ایکسیڈنٹ سے, اور وہ جو ذرا سی بچتی ہے نا تو کوئی اس کو بچانے والا ہوتا ہے. تو آپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بھول ہو گئی. ورنہ گاڑی میں آپ کے گھر کے جتنے بندے بیٹھے تھے ہو سکتا ہے سب کی موت سے آ جاتی یا سب کو چوٹیں آ جاتی, معذور ہو جاتے. تو اللہ رب العزت سے بچا لیا. لوگ کہتے ہیں کہ بس بال بال بچے. یہ دعا ہوتی ہے جو اس وقت بندے کو ایسی مصیبتوں سے بال بال بچا لے. اللہ تو ایک یہ بھی صورت کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بیماری سے, مصیبت سے, کسی ناگہانی آفت سے بندے کو بچا لے. تو اگر ایسا ہو جائے تو بھی ہمیں دعا مانگنے کا قلعہ تو مل گیا نا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا نہ بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ قیامت کے دن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کتنا اجر دیں گے, کتنا اجر دیں گے کہ اس اجر کو دیکھ کر وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی, مجھے ہر دعا کا بدلہ آج یہاں دیا جاتا. تو تینوں صورتوں میں مومن کے مت جو مانگا وہی قبول ہو جائے سبحان اللہ, جو مانگا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور ہو جائے سبحان اللہ,
اور اگر تیسری صورت میں قیامت میں اگر اس کا اجر مل جائے تو لہٰذا مانگنے میں بھی تو سمجھ نہ کرنی چاہیے, خوب مانگنا چاہیے, خوب مانگنا چاہیے. بلکہ حضرت ابن ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے, قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا, تو آگے سے دیکھا کہ اللہ دعا تو مانگتا تھا اللہ مجھے نیک بنا دے, دعا تو میں ساری زندگی مانگتا رہا اللہ مجھے نیک بنا دے. اب اللہ تعالیٰ علیم و بذات الصدور ہے, عالم الغیب ہے, مگر فرشتوں کو کہیں گے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں دعا مانگتا تھا, اگر چیک تو کرو, فرشتے نام اعمال دیکھیں گے, کہیں گے یا اللہ ہے تو گنہگار بندہ مگر دعا تو مانگتا تھا اللہ مجھے نیک بنا دے نیک بنا دے. جب فرشتے گواہی دیں گے کہ مانگتا تھا, اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو کہ ساری زندگی تو ہی کہتا رہا اللہ نیک بنا دے نیک بنا دے, تو نیک بننے کی نیت تو تیرے دل میں تھی, ہم نے تیری نیت کے عمل پر تیرے سب گناہوں کو معاف کرایا. تو بھائی ہم یہ تو دعا مانگ ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے اچھا بنا دے, ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے دیا, اے اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دے. یہ تو ہوئے قبولیت دعا کے مقامات. اب آگے کچھ ہیں مقامات نبی, کچھ ہیں مقامات نبی علیہ السلام, کچھ ایسی جگہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ مناسبت تاریخی اعتبار سے, وہ مقامات نبی کہلاتے ہیں. چنانچہ یہ حرم مکہ یا حرم مدینہ دونوں ان مقامات سے بھرے ہوئے, اس کی تفصیل بہت لمبی, تام چند باتیں جن کا تذکرہ شروع کر دیں, چونکہ بعض احباب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ زیارات سے ایک دن پہلے کچھ ہم زیارات کے بارے میں بتائیں گے. کل ہمارے بعض احباب یہاں کی مقامی زیارات کے لیے نکلیں گے, تو اسی عنوان سے آج کی برکت گفتگو کی گئی. حرم کے اندر جو دیکھنے کی چند باتیں ہیں, جگہ ہیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں, ان میں ایک باب ام حانی, اس کے راستے میں ایک جگہ تھی جو بیت ام حانی تھا, بیت ام حانی تھا, یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہے تھے. جبریل علیہ السلام آئے, اپنے ساتھ براق لے کر آئے, براق کو انہوں نے ایک سکون ایک جگہ پر باندھا اور نبی علیہ السلام کے آ کر قدم و مبارک کو بوسا دیا. نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی, دیکھا جبریل علیہ السلام کھڑے, جبرائیل کہتے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت آپ کو یاد فرما رہے ہیں, تشریف لے چلیے. تو نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ پہلے حرم میں تشریف لائے. حرم میں آ کر آپ نے دو رکعت حکیم کے اندر نماز ادا فرمائی اور یہیں پر پھر شق صدر کا جو واقعہ دوسری مرتبہ پیش آیا وہ بھی آ گیا. زمزم سے آپ لگلم کے سینے اثر کے اندر ہر جگہ کو دھویا گیا اور پھر یہاں سے آگے سفر کی ابتدا ہوئی. یہ سفر معراج کہلاتا ہے. اس کے دو حصے تھے, ایک کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں. اسراء اور جنگل سفر, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے اقصى مسجد اقصى تک, یہ براق کے اوپر کیا گیا. براق برق سے ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں, یوں سمجھے کہ بس بجلی کی رفتار سے یہاں سے وہاں اللہ نے پہنچا دیا. وہاں نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی. امامت فرمانے کے بعد پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا, اور دوسرے حصے کی جو سواری تھی اس کا نام رف رف تھا. یہ سفر کا دوسرا حصہ عروج سے تعلق رکھتا ہے, اونچا جانا, اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں. تو یہ مسجد حرام سے اقصی تک کا پر یہ اسرا تھا, اور مسجد حرام سے اوپر ارش تک آبا قوسین تک کا یہ کیا تھا, یہ معراج کہا گیا. اور اس کے لیے جو سواری تھی وہ رف رف کہلائی. رف رف یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کے زمانے میں ایلیویٹر ہوتے ہیں نا, لفٹ ہوتی ہے, آپ اندر بیٹھ جائیں تو بس آپ تھوڑی دیر ایک دوسرے سے حال بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ پہنچ گئے 50 منزل میں. ہم ایک مرتبہ دنیا کے سب سے اونچی عمارت پہ جانا پڑا, چند لمحے لگے وہاں پہنچ گئے کہ نیچے دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے اتنا اونچا کہتے گئے. یہ جو اونچا سفر ہے یہ رف رف کا سفر تھا. یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایلیویٹر بھیج دیا تھا. آج اگر ہماری خلائی گاڑیاں خلا میں سے سفر کر جاتی ہیں, وہاں ٹیمپریچر زیادہ بھی ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, مقامات ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا, تو اللہ رب العزت نے اگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف ڈال دی, دے دی, اور رف رف میں بٹھا کے جبریل اسلام ان سب میں سے لے گئے, تو اس میں کیا چیز پہ رکاوٹ بنتی ہے؟ تو یہ معراج تھا جس کی اپنی تفصیلات ہیں. تاہم جس جگہ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو پہلے اس جگہ پر ایک اونچا چھوٹا سا چبوترا بنا دیا گیا. چبوترا یعنی چھوٹے اونچی سی جگہ. قرآن مجید رکھے رہتے تھے, چنانچہ حاجی لوگ آتے تھے اور قرآن مجید کی اس جگہ کو دیکھ کر وہاں بیٹھتے تھے, سکون پاتے تھے. محبت کا دستور ہے کہ محبوب جہاں بیٹھے, جہاں جائے, جہاں رہے, ان جگہوں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے. اور اس سلسلے میں آثار کے اوپر اپنی یادوں کو تازہ کرنے میں عبداللہ ابن عمر لانا کا سب سے اعلیٰ مقام. وہ اس شاپ میں سے وہ مقام رکھتے ہیں, ان کو ہمیشہ شوق رہتا تھا نبی اکرم کہاں بیٹھے, کہاں رکے. جہاں محبوب بیٹھے وہ وہاں بیٹھتے, جہاں محبوب رکے ہوتے وہ وہاں رکتے, جہاں نبی اکرم نے نماز پڑھی ہوتی وہ وہاں نماز پڑھتے. حتیٰ کہ اگر پتہ چلتا حدیث سے کہ فلاں درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اور چلے گئے, ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی, وہ اس جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اسی طرح اور پھر وہاں سے اٹھتے چلے جاتے. محبت ہے. تو عبداللہ ابن عمر لانو کی یہ محبت کا انداز اس شاخ کو آج بھی اچھا لگتا ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جائیں وہاں بیٹھیں جہاں ہمارے آس اور خطاب ہے. تو آپ وہاں جائیں, وہاں جا کر نہ ستون کو چومنے کی ضرورت, نہ زمین کو چومنے کی ضرورت, چوبنے کے علاوہ بھی تو محبت کا انداز ہوتا ہے نا. بس وہاں جا کے بیٹھیں, دعا مانگیں, یاد کریں اس موقع کو, اور دل کے اندر آپ نیت کر لیں کہ محبوب جو پیغام لائے ہم اس کی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے, تو محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا. ایک جگہ اور بھی ہے, کوہ صفا کے قریب جہاں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دیا تھا. کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. چنانچہ ترکوں نے اس جگہ پر ایک سکون بنا دیا, اور سکون کے اوپر انہوں نے پتھر ایسے لگائے کہ جیسے چڑھتا سورج ہوتا ہے نا, رائزنگ سن, اس کی تصویر سی بنا دی. وہ رائزنگ سن کی تصویر اب بھی نظر آتی ہے. تو اگر کوئی جماعت میں سے جاننے والے بہت سارے احباب ہیں تو یہ کہوں تو آپ ان سے کہہ دیے ہمیں بھی جگہ دکھائیں, تو آپ کو جا کے جگہ دکھا دیں گے, آپ بھی دیکھیں گے جیسے رائزنگ سن بنا ہوتا ہے نا. تو یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے وہاں پر دیا. مطاف کے اندر جو ہسٹوریکل چیز دیکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ مصحف کے اندر کچھ کوڈنگ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دور صحابہ کا مصحف کیا تھا, اور صحابہ کے بعد جو ایکسٹینشن ہوئی وہ مصحف کون سا ہے. چنانچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ جو مسلے بنے ہوئے ہیں نا, وہ مسلوں کے ساتھ مسلے لگے ہوئے ہیں, ان کے درمیان میں پٹی نہیں لگی ہوئی, ایک تو سلیب سفید سلیب, دوسری سفید تیسری, وہ سلیبیں ہی لگی ہوئی ہیں. ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر صرف گول دائرے میں سلیبوں کے درمیان کتنی چوڑی چوڑی پٹیاں لگی ہوئی ہیں سب کی نیت سے, وہ جہاں سے چوڑی پٹیاں شروع ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ اندر کا حصہ دور صحابہ کا مطاب تھا, بال والا اس کے بعد کی ایکسٹینشن کا بنا. تو اگر آپ طواف کر رہے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ آپ کس جگہ پر طواف کر رہے ہیں. اگر آپ بیت اللہ کے قریب قریب طواف کریں گے تو آپ کو وہ ساری جگہ ملے گی جہاں پٹی کوئی نہیں ہوگی, تو گویا آپ اس دور کے مطاب میں طواف کر رہے ہیں. ہاں یہاں پر ایک جگہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو اس وقت آپ نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر لگایا تھا, یہ مشہور واقعہ ہے. لگانے کے لیے نبی علیہ السلام جو اس وقت بیت اللہ کا دروازہ تھا جس کو باب کعبہ اس وقت کہا جاتا تھا وہاں سے داخل ہوئے, اس باب کعبہ کی بھی نشاندہی اب موجود ہے. ترکوں نے اس کی نشانی کو محفوظ کر دیا, چنانچہ مقام ابراہیم سے کچھ پیچھے اگر آپ غور کریں تو یوں گول دائرے میں صفیں بھری ہوئی ہیں, مگر گول دائرے کے بعد درمیان میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں یوں گول دائروں کے ساتھ ایک پٹی یوں بھی دی گئی ہے. یہ پٹی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اور دوسری پٹی کے درمیان 13 مسلے ہیں چوڑائی, آپ چلتے ہوئے ان کے اوپر قدم رکھ کے ان کو گن بھی سکتے ہیں, 1 2 3 4 13 مسلے کے بعد پھر پٹی ہوگی. یہ جو دو پٹیوں کے درمیان کی جگہ, یہ اس وقت کا باب کعبہ تھا, باب حرم تھا اس وقت کا. تو اس وقت نبی علیہ السلام اس دروازے سے داخل ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نظر کروایا, تو یہ بھی نشانی وہاں موجود ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر فتح مکہ کے لیے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو جہاں مکبر آج کھڑے ہوتے ہیں اقامت کے لیے, ان کے قریب ہی ایک دروازہ بنا ہوا ہے جو ترکوں نے بنایا اور اس کے اوپر بہت کشیدہ کاری کا کام کیا ہوا ہے. یہ خاص دروازہ جو محراب کی شکل میں بنایا گیا, یہاں نبی علیہ السلام نے اس دن کھڑے ہو کر فتح مکہ کے دن خطبہ دیا تھا. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا, پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کروائی تھی. تو وہ جگہ بھی ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ حرم کے اندر کی چند بات رہ گئی کہ حرم کے باہر بہت تفصیل ہے. تاہم حرم کے باہر وہ عمارت جو سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ ہے وہ مقام جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی. حرم کے اندر بیت اللہ اعلی مقام میں اور حرم کے باہر یہ جگہ اعلی, اس کو مولد النبی کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی جگہ. تو انبیاء کے سردار نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا بیت اللہ میں مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا, اور اس دعا کی جو قبولیت ہوئی تو دعا پوری کہاں پر ہوئی تھی, مولد النبی. ہم جب یہاں سے حرم میں جاتے ہیں نا, اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو پہلے تو واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں, ان سے اور آگے دیکھیں تو ایک مکتبہ لائبریری بنی ہوئی ہے. یہ لائبریری کی جگہ کسی زمانے میں عبد المطلب کا گھر تھا, سردار مکہ کا گھر تھا. اس زمانے میں عام گھر مٹی چولہے سے بنتے تھے پتھروں کے ساتھ, یہ گھر بھی ایسا ہی تھا کہ مٹی چولہے سے بنا تھا, گارے سے بنا تھا, لیکن عام مکانوں کی نسبت یہ زیادہ بہتر مکان تھا کیونکہ پورے شہر کے سردار کا مکان, عبد المطلب کی حیثیت کی وہ مانے ہوئے سردار تھے اپنے قبیلے سے, اور اسی گھر میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو مولد النبی اسی کو کہتے ہیں. تو دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر, اور قبولیت سے وہ دعا پوری کہاں پر ہوئی؟ مولد النبی میں. سبحان اللہ, جگہ میں فاصلہ بھی اتنا نہیں ہے, مانگا وہاں ملا یہاں. اور اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت عطا کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی, آنکھیں دی احسان نے جتلایا, عقل دی احسان نے جتلایا, صحت دی احسان نے جتلایا, کپڑے دیے احسان نے جتلایا, کھانا دیا احسان نے جتلایا, پانی دیا احسان نے جتلایا, ہوا دی احسان نے جتلائی, طرح طرح کی نعمتیں دی جن کو گننا چاہے ہم گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا. ایک نعمت اللہ کے پاس ایسی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے وہ نعمت عطا فرمائی, لگتا ہے کہ دینے والے کو دیکھے مزہ آ گیا. فرما دیا, لقد من اللہ علی المؤمنین, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اس بار تفیہم رسولا, جب ان میں اس نے اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا. یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت عظما ہے جو انسانیت کو ملی ہے. اسی پر کہنے والے نے کہا, در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آرزو آبروئے ماں جنام مصطفیٰ, دل دے عشق او توانا بھی شود, خاک ہم دوش سریا بھی شود. چنانچہ یہ مولد النبی بھی ہے اور مسکن النبی بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن یہی سے گزارے, گھر تو یہی تھا. چنانچہ 4 سال کی عمر میں آپ کو حلیمہ سعدیہ واپس لائی کسی گھر میں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی گھر کے اندر پل بڑھ کر جوان ہوئے. ایسی عظیم جوانی کہ لوگوں نے بالآخر آپ کو صادق الامین کا لقب عطا کر دیا. 25 سال کی عمر میں پھر اسی گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. آپ اسی گھر میں تھے, جگہ تو اور تھی جہاں نکاح ہوا, سید القبرا کا گھر تھا, لیکن آپ کی رہائش ہی تو 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہے, نکاح ہوا, شادی مبارکہ ہوئی. پھر اسی گھر میں آپ کی زندگی کے بقیہ ایام گزرتے رہے. 35 سال کی عمر میں اسی گھر میں تہجد پڑھ کے آپ بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ پیش آیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر سے ایک پہاڑ کے اندر جاتے تھے, وہاں غار تھی جہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو عمر مبارکہ 40 سال تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. چنانچہ آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا یہ 40 سال کی عمر. چنانچہ کسی گھر میں ام ایمن بھی تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا. اسی گھر کے اندر زید بن حارثہ بھی تھے کہ جنہوں نے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اسی گھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر 53 سال کی عمر میں ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے. اب یہ ساری تاریخ اسی ایک مقام سے وابستہ ہے. آج ہم جب قریب سے گزرتے ہیں تو ہمارے پاس دوست ہو سکتا ہے اس مقصد کو ایک شاعرانہ نظر ڈالتے ہوں, احساس بھی نہ کرتے ہوں کہ اس جگہ پر کیا کیا ہوا تھا. لیکن اگر تاریخ دماغ میں ہو, کچھ ذہن میں یاداشتیں ہوں, تو یاداشتیں پھر اس مقام کے ساتھ محبت اور الفت کو بڑھا دیا کرتی. چنانچہ جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگی سب باتیں, پھر آپ اس مقام کو دیکھیں گے تو اپنائیت محسوس ہوگی. مکتبہ کھلتا ہے, سننے کے اوقات آپ معلوم کر سکیں واکنگ ڈسٹینس ہے. جب صبح ہو شام میں صبح میں تو آپ اندر جائیں اور وہ لائبریری کو دیکھنے کی نیت سے جائیں شروع میں, وہاں جا کر بیٹھیں تو اس کے بعد سوچیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب نے اپنا بچپن بھی گزارا, لڑکپن بھی گزارا, جوانی بھی گزارا. اللہ اکبر. آج 14 سال کے بعد ہمیں کم از کم زمین کے کچھ حصے پر بیٹھنے کی توفیق تو مل رہی ہے نا. کون ہستی یہاں پیدا ہوئی؟ وہ ہستی کہ جن کی اللہ نے اتنی تعریفیں کروائی کہ شاعری کی ایک صنف جس کو نعت کہتے ہیں وہ نظر اسلام کے لیے مخصوص ہو گئی. پوری کائنات میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں, کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی مدح میں یا جس کی منقبت میں ایسا کلام کہا گیا. نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی. آج بڑے بڑے سپہ سالار اور جنرل اور حاکم اور انقلاب لانے والے, کسی کی زندگی پہ ایک کتاب لکھی گئی, کسی پہ دو کتابیں لکھی گئی. یہ وہ اپنے انسانیت جن کی زندگی پر اس وقت ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لاکھوں صفحات ان کے اوپر لکھے جا چکے. یہ وہ حسن انسانیت کہ نعت جو شاعری کی ایک خاص یعنی صنف ہے وہ مخصوص لگے اسلام کے لیے ہوگی. مسلمانوں نے نعتیں لکھی, ہندوؤں نے لکھی, سکھوں نے لکھی, اللہ اکبر, اپنوں نے بھی لکھی, پرایوں نے بھی لکھی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہستی پیدا ہوئی کہ جس ہستی پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو گویا مولد النبی یہ بھی ایک آثار میں سے یعنی ایسی جگہ ہے کہ جس کو آپ ضرور دیکھیے. پھر اس کے بعد ایک جگہ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں. اس جبل نور کے اندر اوپر چوٹی پر ایک غار ہے جس کا نام غار حرا. اس غار میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے, کھانا پینا ساتھ ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس زمانے میں نماز ایسے تو مشروع نہیں تھی جیسے آج ہے, مگر اللہ کا ذکر تھا, اللہ کی یاد تھی. یوں سمجھ لیں کہ ایک ایک ہفتہ وہاں بیٹھ کر اللہ سے نو لگاتے تھے, اللہ کی یاد کرتے, خلوت میں, تنہائی میں. یہ باتیں میں رکھیے کہ تحقیق کے لیے اور تخلیق کے لیے خلوت نشینی ضروری ہوتی ہے. تحقیق کے لیے, تحقیق دنیا کی مادی تحقیق کے لیے بھی خلوت کی ضرورت. سائنسدان لوگ اس لیے تو خلوت میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور اگر اپنی تحقیق کر رہی ہو نا کہ میں کون ہوں, اس کو بار بار کہتے ہیں, اس تحقیق کے لیے بھی خلوت ضروری ہے, تب جا کے بار بار ملتی ہے کہ میں کون ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ انفسکم افلا تبصرون, اندر بھی تو جان کے دیکھو کیا تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے. تو وہ اپنے من کو معلوم کرنے کے لیے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, معرفت کیا ہے, یہ بھی تحقیق ہی ہے. اور تخلیق چیزوں کا ایجاد کرنا, دونوں کے لیے خلوت ضروری. اسی لیے ولایت کی دنیا میں خلوت اختیار کرنا, مراقبہ کرنا انتہائی ضروری. شریعت نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی. اب ایک آدمی رمضان شریف میں جس دس دن احتکاب بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خلوتی میں بیٹھتا ہے نا, تنہائی میں بیٹھتا ہے, اکیلے میں, الگ میں. تو احتکاب کی تعلیم تو ہمیں شریعت سے ملی, اور یہیں سے صوفیاء کرام نے اپنی خلوت کے اوقات کے لیے وقت نکالے چنانچہ 40 دن، کیونکہ 40 کا عدد احادیث میں اہم معلوم ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بچے کی بنیاد پڑتی ہے تو 40 دن میں وہ گوشت کا لوترا بنتا ہے، پھر 40 دن میں یہ ہوتا ہے، پھر 40 دن میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. 40 کا عدد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبوت کا اظہار فرمایا تو 40 سال کی عمر میں، نبی تو وہ سے بھی پہلے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کن تو نبی ہم وہ آدم و بین الماء والطین، آدم ابھی گارے اور مٹی میں تھے، میں اب تو اپنی نبی تھا، مگر اظہار جو فرمایا اللہ کے حکم سے وہ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے اظہار فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دیدار کے لیے کوسور پر گئے، اپنے ساتھ بندوں کو لے کر گئے، تو کتنے دن وہاں رہ کر روزے رکھے؟ 40 دن. قرآن مجید میں تو یہ 40 دن کیا ہے؟ یہیں سے ہمارے بزرگوں نے یہ نکالا کہ گویا 40 کا عدد اللہ کے ہاں ایک اہمیت رکھتا ہے. لہذا ابھی کے پاس سے آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ ادا کروا دے. تو بھائی نبی علیہ السلام نے بھی تو 40 دن کا تذکرہ کیا نا. تو یہاں سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھائی 40 دن جو ہے عبادت کے لیے اگر مل جائے تو اللہ کی شان. چنانچہ نبی علیہ السلام یہاں پر خلوت میں وقت گزارتے تھے، اور اسی خلوت میں پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک خوف تاری ہو گیا، کیونکہ پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، تو پہلی دفعہ دیکھ کر ایک طبعی خوف تو آ ہی جاتے ہیں نا. تو آپ اللہ تعالیٰ پھر گھر تشریف لائے، فرمایا زمے دھونی زمے دھونی، کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو. تو بیوی نے پوچھا حضرت کبرا نے کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا خشیت و علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس پر حضرت کبرا نے تاریخی جملہ کہا تھا کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نیک کاموں میں دوسرے کا تعاون کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع فرمائیں گے؟ تو ان کی ان پیار بری باتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو گئی. مگر اہلیہ صاحبہ کی عقل مندی دیکھیے کہ یہ نہیں کہ یہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی، نہیں. اگلے دن ان کا ایک خاندانی قبیلے میں بندہ تھا جو کتاب کا عالم تھا، برقہ بن نوفل، لے گئی ان کے پاس، فرمایا اسما لابن اخی، ذرا اپنے بھائی کے بیٹے سے پوچھیں یہ کیا یہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں نے تو یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. انہوں نے تصدیق کی حاضر ناموس اللہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے پاس آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہی آپ کے پاس آیا، تو آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر اسی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش کہ میں زندہ ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا، جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. نبی نے فرمایا اب مخلصی ہوں، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ کہا کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہیں. اللہ، یہی وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام کو یہ سارے واقعات بھیجا ہے. یہ تاریخ ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس 100 سال کی 200 سال کی 400 سال کی تاریخ ہوتی ہے، الحمدللہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے ہمارے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخ کی ہوئی اس کو بھی 1500 سال تقریباً گزر گیا. الحمدللہ یہ یادیں آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں. چنانچہ کسی پر کسی شاعر نے کیا عجیب بات کہی، گرچہ داری جان روشن کیوں کلیم، کہ اگر آپ کو کلیم اللہ کی طرح روشن دل بھی حاصل ہے، گرچہ داری جان روشن کیوں کلیم، ہست افکارے کو بے خلوت آتی، مگر خلوت حاصل کیے بغیر تیرے افکار بے عقیم رہے عقیم رہیں گے, یعنی وہ باندھ ہی رہیں گے, ان میں پختگی پیدا نہیں ہو سکے. ہم بھی اپنے گھروں میں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کچھ خلوت میں گزارنے کی کوشش کریں. سارا دن ہم گردن تنی رہتی ہے, آنکھیں کھلی رہتی ہیں, لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں, کوئی لمحے تو ایسے ہوں یہ گردن جھک جائے, یہ آنکھیں بند ہو جائیں, نگاہیں اپنے سینے پر پڑے, میرے اندر کیا چھپے. یہ آج کی خلوت اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس سینے کو روشن کر رہا. تو غار حرا اس عاجز کی نظر میں ایک صدف کی مانند ہے, اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی صدف کے اندر جب بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تو چشمے تصور میں مجھے محسوس ہوتا ہے ایک موتی تھا جو اس صدف کے اندر موجود ہوتا تھا. پھر اللہ رب العزت نے نبوت سے فراز فرمایا, چنانچہ جو نوجوان وہاں جا سکیں تو کیا کہنے, نہ بھی جا سکیں تو غار حرا کے دامن میں کھڑے ہو کر محبت سے دیکھ تو سکتے ہی ہیں نا. ایک اور بھی جگہ ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں. غار جبل نور مشرق کی طرف ہے بیت اللہ سے, غار ثور جنوب کی طرف ہے. یہ بھی بڑا مشہد ہے, عظیم مشہد جس کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. اس پر تو بہت تفصیلات ہیں. یہ مکی اور مدنی زندگی کا نقطۂ اتصال ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم کر لیں گے. بہرحال اس جگہ پر بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 3 رات ٹھہرے, اور اس 3 رات میں غار ثور کی کہانی اللہ رب العزت کی زبانی قرآن میں منقول ہے. غار ثور کی کہانی بولیے اللہ رب العزت کی زبانی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, یہ چونکہ مستقل ایک تفصیل طلب عنوان ہے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر غار ثور کے متعلق بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی تو وہاں جا کے دیکھیں. ان جگہوں پر ہمارے آقا کی یادیں موجود ہیں. کسی شاعر نے شعر کہا ہے, لازم نہیں ہے سب کو ملے ایک کا جواب, لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک کا جواب, آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ حضور کی. لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک کا جواب, آئے نہ ہم بھی سیر کریں. تھوڑے سے ترمیم سے میں کہتا ہوں کہ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک کا جواب, آؤ نہ ہم بھی سیر کریں غار ثور کی. ہم بھی تو جائیں نا ذرا غار ثور پہ, دیکھیں تو صحیح کہ کیا جانے واپس ہے. تمہارا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ اسی سے عنوان آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی اس عبادت کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.